بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کے عبادات و اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلند آواز سے درود پڑھیے محمد و
آل محمد.
ماشاءاللہ اس ناگوار موسم میں بھی اور باران رحمت کے باوجود آپ مومنین موسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. جیسا کہ برادر ارجمان نے اشارہ کیا ہے، تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے. اگر دوران گفتگو بیچ میں تھوڑا وقفہ آ جائے گفتگو میں، تو انشاءاللہ آپ درود پڑھیں گے، صلوات پڑھیں گے. اس مجلس کے توفیل اور آپ کی دعاؤں کے توفیل خداوند انشاءاللہ سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس حقیر کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ انشاءاللہ یہ ذکر آخر تک جاری رہ سکے انشاءاللہ. درود پڑھیے محمد وآل محمد. موضوع اس گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں گزشتہ شب اشارہ ہوا تھا، امت کے عروج و زوال میں مختلف طبقات کا کردار، اور وہ طبقہ جو قرآن نے بھی ذکر کیا، ایسے لوگ جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. قرآن کی اسی آیت کی روشنی میں امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک طبقہ متعارف کروایا متحجرین کے نام سے، جن کا تفکر، جن کی سوچ کا نام تحجر ہے، حجر سے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، سنگ کو. اور تحجر سنگ بن جانا ہے، پتھر بن جانے کو تحجر کہتے ہیں. متحجر اس انسان کو کہتے ہیں جو عمل کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، طریقہ زندگی کے لحاظ سے پتھر جیسا مجسمہ بن گیا ہو، اس انسان کو متحجر کہتے ہیں جس میں حرکت نہ ہو. قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں، بنی اسرائیل کو خداوند تعالیٰ نے عبرت کا ایک نمونہ بنا کر ایک امت کے طور پر اور ایک معاشرے کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے آغاز کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمت و فضیلت کا ذکر کیا ہے، ان کی ہٹ درمی کا ذکر کیا ہے، ان کی نافرمانیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کی غلامی کے دور کا قرآن نے ذکر کیا ہے، جب فرعون کے ستم کے تحت زندگی بسر کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کی آزادی کا ذکر کیا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات عطا کی. پورا قرآن بھرا ہوا ہے بنی اسرائیل کے واقعہ سے، اور بہت ہی دلچسپ قصہ اور واقعہ ہے ماجرا بنی اسرائیل کا، اگر اسے مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے اس کے اوپر. ہم عموماً یہ بنی اسرائیل کے واقعات بھی ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ختم قرآن ہوتا ہے اور فرعون کی آیت بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، موسیٰ کی آیت بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جہاں سامری کا واقعہ ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جہاں گسالے کا تذکرہ ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ ساری آیتیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی رسول اللہ پر، اور ثواب بھی ذکر کیا کہ ان کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ ثواب اس لیے رکھا کہ رغبت ہو، ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، اس لیے ثواب رکھا ہے، جیسا کہ ان مجالس میں ثواب ہے۔ ثواب اس لیے ہے کہ ہماری رغبت بڑھ جائے، ہماری شرکت یقینی ہو جائے ان مجالس کے اندر، اس لیے ان کے اندر ثواب رکھا گیا۔ ثواب مقصد نہیں ہے، نہ مجلس کا مقصد ہے، نہ عبادت کا مقصد ہے، اور نہ قرآن کا مقصد ہے، ثواب رغبت ہے۔ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رغبت دیکھیں تو آتے ہیں کسی چیز کی طرف، اور اگر رغبت نہ دیکھیں تو نہیں آتے۔ مجالس جب ہوتی ہیں تو بدلتے رہتے ہیں معیار لوگوں کی شرکت کے، کسی زمانے میں مجلس ہوتی تھی تو یہ لوگ سوچتے تھے کہ پڑھنے والا کون ہے، اگر کوئی بہت نامی گرامی ذاکر یا خطیب پڑھنے والا ہوتا شخصیت تو بھرپور شرکت ہوتی، اگر کوئی عام آدمی ہوتا یا غیر متعارف تو اتنی شرکت نہیں کرتے تھے۔ پھر بعد میں یہ معیار تھوڑا بدل گیا اور بانی کو دیکھنے لگے کہ مجلس کروانے والا کون ہے، اگر کوئی بڑا سیٹھ چودھری پیسے والا سرمایہ دار ہے تو مجلس میں آتے ہیں، کوئی غریب غربا مجلس کروائے تو کہتے ہیں اس کی مجلس میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں آخری دنوں میں جو معیار بنا شرکت کا وہ یہ کہ پہلے مینیو پوچھتے ہیں کہ پکا کیا ہے مجلس میں، اگر کوئی اچھی دیگ پکی ہوئی ہو تو پھر آتے ہیں، اگر معمولی سا انتظام ہو یا نہ ہو تو اصلاً کہتے ہیں اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں رغبت کے لیے ہیں، جیسے تبرک مجلس میں پکایا جاتا ہے تو رغبت کے لیے ہے، تاکہ آئیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجلس کے لیے تبرک کے لیے آتے ہیں، تو ان کو بھی شرکت یقینی بنانے کے لیے کہ وہ بھی یقیناً آ جائیں تبرک پکا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور چونکہ خود خدا نے پیدا کیا ہے تو خدا بہتر جانتا ہے انسان کو، اس کی کمزوریاں بھی بہتر جانتا ہے، اس کی خوبیاں بھی بہتر جانتا ہے، اللہ سے بہتر انسان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ خدا کو معلوم تھا کہ جب تک تبرک نہیں پکاؤں گا یہ نہیں آئیں گے دین کی طرف، لہذا اللہ نے جنت کا تبرک بنایا، ثواب کا تبرک بنایا، حوروں کا تبرک بنایا، باغات کا تبرک بنایا، دودھ کا تبرک بنایا، نہروں کا تبرک بنایا، کہ کم از کم کسی طرح تو آؤ مسجد میں، آؤ کسی طرح تو سر ٹیکو زمین کے اوپر، کسی طرح تو بندگی آئے تمہارے اندر۔ لہذا یہ رغبت کے لیے ہے سب کچھ، مقصد کچھ اور ہے، رغبت اور چیز ہے، ثواب اور چیز ہے۔ قرآن مجید کو ہم رغبت کے لیے پڑھ دیتے ہیں، ثواب رکھا گیا، یقینی ہے ثواب، ہم جتنا گمان کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ملے گا ثواب، لیکن قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے۔ قصے جو اس نے قرآن نے ذکر کیے ان کے اندر بھی ہدایت ہے، ہر ہر آیت کے اندر ہدایت ہے قرآن کی۔ بنی اسرائیل کے واقعہ میں بھی ہدایت ہے، فرعون کے تذکرے میں بھی ہدایت ہے، نمرود کے تذکرے میں بھی ہدایت ہے، انبیاء کے تذکرے میں بھی ہدایت ہے، سامری و گسالے کے تذکرے میں بھی ہدایت ہے، سب ہدایت ہے اللہ کی جانب سے۔ ہر قوم کا اور ہر نسل کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی ہدایت، اپنا پیغام قرآن سے لے لے۔ اس واقعہ کے اندر کیا ہدایت رکھی ہے ہمارے لیے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مفصل حالات جب بیان کیے تو ان میں ایک حالت ان کی یہ ذکر فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا تھا یا ایک نسل بنی اسرائیل کی ایسی تھی جو پتھر بن گئے، متحجر۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر بن گئے، فہیا کل حجارہ، یعنی بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے جن کو خدا نے فرمایا تھا کہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس قوم کو خدا نے فرمایا کہ میری نعمتیں یاد کرو، میں نے تمہیں تمام عالمین پر برتری عطا کی، اور یہی قوم جس کو خدا نے تمام عالمین پر برتری عطا کی، قرآن کہہ رہا ہے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے یعنی خدا نے تمہیں تمام عالمین پر، تمام عالم پر، تمام مخلوقات پر برتری عطا کی. پھر انہی بنی اسرائیل کے بارے میں اسی سورہ میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ بنی اسرائیل اس حد تک جا پہنچے کہ خداوند نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے خدا نے ذلت اور رسوائی اور خاری لکھ دی ہے تمہارے لیے، تم ہمیشہ ذلیل اور خار رہو گے. وہ اوج ذکر کیا کہ تمام عالمین پر تمہیں برتری دی، اور پھر جب گرے پست ہوئے، زوال ہوا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے ذلت و رسوائی و پستی تمہارے لیے لکھ دی ہے، مقرر کر دیا کہ ہمیشہ ذلیل رہو گے تم. غور کا یہی مقام ہے عزیزان کہ کس طرح ایک امت اوج پہ پہنچتی ہے اور تمام عالمین پر برتری پیدا کر لیتی ہے، اور کس طرح ایک امت زوال پذیر ہوتی ہے اور ذلت و رسوائی اس کا حصہ بن جاتا ہے. یہ اوج پہ کیسے پہنچی اور ذلیل کیسے ہوئی؟ جبر نہیں ہے اللہ کے نظام میں، یعنی اس میں بنی اسرائیل کا کوئی عمل دخل نہ ہو. خدا نے خود انہیں اوج پہ پہنچا دیا، اور ایک دن معاذ اللہ خدا کو غضب آیا تو انہیں اٹھا کے نیچے پھینک دیا. نہ، خدا انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ کبھی غصے میں آ جائے تو نیچے گرا دے، کبھی بہت خوش ہو تو اس کو آسمان پہ چڑھا دے. ہم ایسے ہی کرتے ہیں، بعض اوقات کسی شخصیت کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، جب وہ ہماری پسند کی نہ نکلے تو اس کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دیتے ہیں. یہ ہمارا غضب و غصہ ہے، ہمارا طور طریقہ ہے، لیکن اللہ کا نظام ایسے نہیں ہے. خدا اگر کسی کو اوج پہ پہنچاتا ہے تو اس وقت پہنچاتا ہے جب وہ اوج پہ پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، اور خدا اس وقت کسی کو گراتا ہے جب وہ خود گرنا شروع ہو جائے، خود پستی کا راستہ اختیار کر لے. جدھر وہ جائے خدا ادھر ہی لے جاتا ہے اس کو. امتیں بھی اگر اوج کا راستہ اختیار کریں، خدا اوج پہ لے جاتا ہے انہیں، اور پستی کا راستہ اختیار کریں، خدا انہیں پستی کی طرف لے جاتا ہے. آج اگر ہم امت اسلام کا بیٹھ کر مطالعہ کریں، یہ امت جاہلیت سے نکال کر رسول اللہ نے امت بنائی، درندے اور وحشیوں کو نکال کر انسان بنایا اور انہیں اوج پر پہنچایا. اوج پر پہنچنے کے بعد آج ان کی موجودہ حالت کہ تعداد میں سوا ارب کے قریب ان کی تعداد ہے، مال و ثروت ان کے پاس ہے، 57 ممالک ان کے پاس ہیں، قوی حکومتیں ان کے پاس ہیں، انسانی طاقت ان کے پاس ہے، علمی طاقت ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس تیل کی ثروت موجود ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ان کے پاس دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود غلامی اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تھوڑا محدود ہو کر سوچیں تو پاکستانی قوم اس وقت سب کچھ ہوتے ہوئے جس صورتحال سے آج دوچار ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، غلام، دست بستہ غلام قوم، جس کو اس کے حکمرانوں نے اور اس کے سربراہوں نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، اور جس کو اس کے نام نہاد مذہبی لیڈروں نے تباہ کر کے رکھ دیا، صرف مسلم کشی اور برادر کشی ان کو سکھائی. اسلام کا نام یعنی آدم خوری، اسلام یعنی آدم کشی، یہ اسلام ان کو انہوں نے دیا. آج یہ قوم جو سرفراز قوم ہونا چاہیے تھی، سربلند قوم ہونا چاہیے تھی، رسوا و ذلیل و زبون کیوں بنی؟ اور اس سے بھی ذرا محدود اگر سوچیں تو پاکستان میں بسنے والے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد اس مملکت کے اندر ان کی موجود ہے، ان کے پاس ہر طرح کی ثروت و طاقت موجود ہے، ہر طرح کی موجود ہے، کسی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے. آپ کوئی بھی پیرامیٹر رکھ لیں، ان کی توانائیاں اور ان کے وسائل کے لحاظ سے کسی لحاظ سے بھی پیچھے نہیں ہیں، لیکن نہ ملکی تقدیر میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، نہ ملکی سرنوشت میں ان کا کوئی ہاتھ ہے. ان کو حتیٰ ان چھوٹے چھوٹے گروہوں کو بھی برابر نہیں سمجھا جاتا جن کو بہت سارے مسائل میں پوچھا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے. آج اگر پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے، سیاسی سطح پر ہوتا ہے، عالمی سطح پر ہوتا ہے، اس میں تمام چھوٹے چھوٹے گروہوں کی نمائندگی ہوتی ہے، حتیٰ ان گروہوں کی نمائندگی ہوتی ہے جن کے بارے میں وہ محاورتن کہا جاتا ہے کہ ایک ٹانگے کی سواریوں کے برابر ہوتے ہیں جو لوگ، ان کی نمائندگی ہوتی ہے، لیکن جو قوم کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں بستی ہے اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی. کیوں؟ مٹھی بھر دہشت گردوں نے جس کو ڈرا دیا، سہما دیا، جس کو انہوں نے بٹھا دیا گھروں میں لے جا کر. کیوں یہ حالت اس قوم کے ساتھ ہوئی؟ کیوں یہ المیہ رونما ہوا؟ ایک زندہ قوم، ایک زندہ مکتب جس کے پاس ہو، کربلا جیسا تفکر جس کے پاس ہو، حسینیت جیسا مکتب جس کے پاس ہو، اس کا حق یہ نہیں تھا جس حالت میں آج موجود ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیوں ہو رہا ہے؟ عالمی سطح پہ دیکھیں، ملکی سطح پہ دیکھیں اور قومی سطح پہ. درود پڑھیے محمد والے محمد. درود پڑھیے محمد والے محمد. کیوں اس کے ساتھ ہوا؟ یہ اس کا مقدر نہیں تھا، اس کے ساتھ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا. کچھ اسباب ہیں اس کے، کچھ عوامل ہیں. جب یہ امت مسلمہ اوج پہ تھی تو بھی کچھ اسباب نے اس کو اوج پہ پہنچایا. بنی اسرائیل اگر اوج پہ تھے، قرآن نے ذکر کیا، تو کچھ اسباب تھے ان کو اوج پر لے جانے کے لیے، بلندی پر لے جانے کے لیے. آج اگر امت مسلمہ کی یہ حالت ہے تو کچھ اسباب اس رسوائی اور ذلت کا باعث بنے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کو بھی اگر خدا نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے مقدر میں ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے، تو یوں نہیں کہ خدا نے آسمان سے ذلت ان کے اوپر نازل کی ہے، جبریل کو بھیجا کہ اب ان کے لیے ذلت جا کر رقم کر دو، بلکہ اس ذلت کے اسباب خود امت کے اندر پیدا ہوئے، رسوائی کے اسباب خود امت کے اندر پیدا ہوئے. درود پڑھیے محمد والے محمد. خود امتوں کے اندر دونوں قسم کے اسباب موجود ہوتے ہیں اور جنم لیتے ہیں. امتیں خود اپنا راستہ اختیار کرتی ہیں، عزت و ذلت کا راستہ خود اختیار کرتی ہیں. اور کربلا وہ مکتب ہے جو انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ جب عزت و ذلت دونوں راستے انسان کے سامنے ہوں، انسان عزت کا راستہ اختیار کرے. ہم جو کچھ بچانے کے لیے ذلت اختیار کرتے ہیں، ذلیل بھی ہو جاتے ہیں، وہ بچتا بھی نہیں ہے. عموماً ایسے ہوا ہے. پاکستان نے ذلت اختیار کی بہت کچھ بچانے کے لیے. یہ آپ کے سابقہ نالائق جرنیل نے یہی کہا نا کہ پاکستان بچانا ہے، وہ بھی پاکستان بچایا آج اس نے. کہ آج افغانستان بھی پاکستان کو تڑی لگاتا ہے، بھارت بھی پاکستان کو تڑی لگاتا ہے، اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اجازت کی بھی ضرورت نہیں. آج دن کہتے ہیں کہ ڈرون نے حملہ کر دیا پاکستانی سرحدوں پر، اور کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر امریکی پریزیڈنٹ امریکہ میں یا امریکی فوج امریکہ کے کسی شہر پہ کوئی کام اٹیک کرے، کوئی آپریشن کرے، تو اس کو وہاں پر اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. امریکی فوج کو جتنی آزادی پاکستان میں ہے، اتنی خود امریکہ میں نہیں. ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر جا کر امریکہ کے اندر ایک کاروائی ان کو اجازت ملتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کاروائی کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب ذلیل طبقہ حکمران بن جائے، کسی قوم یا معاشرے کی زمام ذلیلوں کے ہاتھ میں آ جائے، وہ امت کو بھی ذلت کی راہ پر لے جاتے ہیں. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میرے سامنے دو راستے رکھے گئے، ایک عزت کا راستہ اور ایک ذلت کا راستہ. یہ جملہ سید الشہداء علیہ السلام کا ہے کہ ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ، کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے. بین الصلت والذلہ، صلت ننگی چمکتی تلوار کو کہتے ہیں، نیام سے نکلی ہوئی تلوار جو گردن کاٹنے کے لیے نکالی جائے، لٹک رہی ہو، اس کو صلت کہتے ہیں سین کے ساتھ. اور ذلت معلوم ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس دوراہے پہ لا کر اس نے کھڑا کر دیا، ایک طرف ذلت کا راستہ اور ایک طرف صلت کا راستہ. درود پڑھیے محمد والے محمد. اور یہیں پر سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیہات من الذلہ، میں ذلت کے راستے پر نہیں چل سکتا اور نہ چلوں گا ذلت کے راستے پر، اور نہ چلے. عزت کے راستے دشوار ہیں. یزید جس چیز کو نابود کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا، اگرچہ سید الشہداء قربان ہو گئے، اولاد حسین قربان ہو گئی، لیکن یزید جسے مٹانا چاہتا تھا نہیں مٹا سکا. ذلت کے راستوں پر چل کر انسان جس چیز کو مٹانا، جس چیز کو بچانا چاہتا ہے، انسان خود بھی نابود ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، وہ چیز بھی نہیں بچتی جس کے لیے ذلت اختیار کی تھی. یہ وہ سبب ہے آج پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، اور جیسے اشارہ کیا تھا پاکستان میں بسنے والے ان مومنین کا جو اپنے آپ کو مکتب تشیع سے وابستہ سمجھتے ہیں. اس ذلت سے نکلنے کے لیے بھی اسباب ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. راستے ذلت کے جنہیں قرآن نے ممنوع قرار دیا ہے، جنہیں خدا نے ممنوع قرار دیا ہے. جب بھی کوئی قوم، کوئی ملت ان ممنوع راستوں پہ چلے، اس کو ذلت نصیب ہوتی ہے. ممنوع راستوں پہ نہیں چلنا، لکھا ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ ممنوع راستہ ہے، اور ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ اسی پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ممنوع راستے میں کیا رکھا. جتنی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں یہ ممنوع چیزیں ہیں. اپنی زبان میں ان کو بیان کریں نا, شرعی زبان میں ہے کہ یہ حرام ہے, اپنی زبان میں کہیں تو یہ ممنوع راستے ہیں. وہ بچوں کی طرح, جیسے بچے ہوتے ہیں ضدی قسم کے, وہ ممنوع جگہوں پر زیادہ جاتے ہیں. اگر جتنی حرام چیزیں ہیں شریعت میں یہ ساری واجب ہوتی, کوئی ان کو منہ بھی نہ لگاتا. جتنی حرام ہے, نشہ حرام ہے اور اس وقت ایمان کا رکن بنا ہوا ہے. مومن اسی کو کہتے ہیں جو سوٹا لگائے کم از کم زندگی میں. اگر یہ واجب ہوتا, نشہ چرس پینا واجب, ہیروئن واجب, اگر خدا نخواستہ اللہ یعوذ باللہ اگر نشہ واجب ہوتا تو کسی مسجد میں چند مولوی بیٹھ کر نشہ کر رہے ہوتے, باقی ساری قوم کوئی اور کام کر رہی ہوتی. یہی ہوتا ہے نا, اللہ نے جو چیزیں واجب قرار دی ہیں یعنی یہ مجاز راستے ہیں, یہ ضروری راستے ہیں, ان پہ تمہیں چلنا ہے. کچھ مباح ہیں, نہ حرام ہیں نہ حلال, نہ حلال ہیں نہ حرام ہیں نہ واجب ہیں, وہ مباح ہیں, حلال راستے ہیں یعنی مجاز ہیں. اگر جانا چاہو تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لیکن کچھ ممنوع راستے ہیں. عزیزان دین اسی چیز کا نام ہے. ایک جملہ دین, شارٹ کٹ بساؤ کہتے ہیں نا, ہمیں شارٹ بتاؤ, شارٹ ہے دین, بالکل ایک جملہ ہے دین کا, کہ ممنوع راستوں پر نہ چلو, ضروری راستوں پر چلو. ممنوع کسی روڈ پر نہیں جانا, کسی گلی پر جہاں بورڈ لگا ہوا ہو خبردار یہ راستہ بند ہے, مومن کے لیے کھلا نہیں ہے, نہ جاؤ اس راستے پر. یہ ایک جملہ سارا دین ہے. ان ممنوع راستوں میں سے ذلت ممنوع راستہ ہے. حق نہیں بنتا کسی انسان کو ذلت کے راستے پر چلے. اگر ہم نے فقط گھر بنانے ہوتے, سبزیاں اگانی ہوتی, بچے پیدا کرنے ہوتے, اسکول پڑھانے ہوتے, ان کی شادیاں کرنی ہوتی, کچھ دن جشن کرنے ہوتے, کچھ دن ماتم کرنا ہوتا, تو انبیاء کی کیا ضرورت تھی اس کے لیے, ائمہ کی کیا ضرورت تھی اس کے لیے. کوئی مر جائے تو سوگ منانا ہے, کوئی پیدا ہو تو جشن منانا ہے. وہ یہ تو انبیاء کے بغیر بھی ہمیں پتا ہے. انبیاء نے آ کر سائنس نہیں پڑھائی, ٹیکنالوجی نہیں سکھائی. بعض کوشش کرتے ہیں قرآن سے کھینچ کے سائنس نکالیں کسی طریقے سے. جس طرح ہم بعض رسومات ہیں جو ہماری اپنی ہیں, کلچرل ہیں, کئی جگہ کہتے بھی ہیں مولانا, یہ دوسرے اعتراض کرتے ہیں یہ بات آپ قرآن سے ثابت کرو. بھائی قرآن سے کوئی ربط ہو تو ثابت کریں اس کا, جب قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو کیسے ثابت کریں اس کو. بعض چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب قرآن میں ہیں. نا قرآن میں ہیں, ہدایت انسان سے متعلق ہر چیز موجود ہے, باقی چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. انبیاء بتایا کہ ہم نے انبیاء کو ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا جو بشر خود تجربات سے پہنچ سکتا ہے. جہاں تک پوچھتے ہیں نا آج کل جوانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے, بعض جو ملحدانہ یا مغرب نوازی کی طرف مائل ہوں, مغرب پرستی یا مادیت کی طرف, ان بچوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ اگر جیسا آپ کہتے ہو دین حق ہے و قرآن حق ہے اور یہ سب درست ہے, تو پھر یہ کمپیوٹر کسی نبی نے کیوں نہیں بنایا, یہ جہاز کسی معصوم نے کیوں نہیں بنایا. جب وہ ادھر سے بات کرتے ہیں ادھر سے ہمیں غیرت آ جاتی ہے, ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے. نہ نہیں بنایا انہوں نے, چونکہ اللہ نے ان کو جہاز بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, ٹریکٹر اور موٹر سائیکل بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا, کمپیوٹر بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا. کیوں نہیں بھیجا تھا؟ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بشر خود ان کی ہدایت کے مطابق اگر عمل کرے تو خود بشر ان تک پہنچ جاتا ہے, جیسا کہ پہنچ گیا ہے آج, اور آئندہ اور بھی ترقی کرے گا بشر. بشر کو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں, انسان کو مفلوج تو نہیں کیا ہمیں اللہ نے, عقل دی, ذہن دیا, صلاحیت دی, یہ ساری چیزیں خدا نے ہمیں دی تاکہ اس سے کام لے ہم. یہ جو آف کیے ہوئے ہیں میٹر ہم نے بہت سارے، یہ چالو رکھنے کے لیے خدا نے بنائے تھے، خصوصاً عقل. ہم بند کر دیتے ہیں تاکہ بل نہ آئے. بہت سارے بچت کرتے ہیں نا کہ گیس کم استعمال کرو بل آئے گا، ٹیلی فون کم استعمال کرو بل آئے گا. اسی طرح سمجھتے ہیں عقل جتنی کم استعمال کرو بل کم آئے گا نا، اس کو زیادہ استعمال کرو نہیں آئے گا بل، بلکہ عقل استعمال کرو یہ بلوں کا سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں بشر کو اور انبیاء کو پیدا کیا کہ ان صلاحیتوں کو ابھاریں. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا؟ لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. انبیاء اور آئمہ آئے تاکہ لوگوں کے اندر عقلی خزانوں کو ابھاریں، چھپے ہوئے خزانوں کو اٹھائیں، پرورش کریں انسانیت کی. پھر انبیاء اور آئمہ کس مقصد کے لیے آئے؟ انبیاء اور آئمہ اس مقصد کے لیے آئے کہ تمام بشر آدم سے لے کر قیامت تک سارے مل کر بھی اگر اس شے تک پہنچنا چاہیں نہیں پہنچ سکتے، اگر جن و بشر مل کر بھی وہاں تک پہنچنا چاہیں نہیں پہنچ سکتے. اس تعلیم کے لیے خدا نے انبیاء اور آئمہ کو پیدا کیا. بشر خود سے نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں تک، کمپیوٹر بنا لیتا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھ لیتا ہے، لیکن فساد سے نہیں بچ سکتا. کمپیوٹر بنا کر اسی کے ذریعے فساد شروع کر دیتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے بشر خود نہیں بچ سکتا. اسے تباہی سے بچانے کے لیے، اسے ذلت سے بچانے کے لیے، اسے عظمت و رفعت و عزت عطا کرنے کے لیے کہ ساری دنیا کے بشر مل کر بھی یہ راز نہیں پا سکتے، اس مقصد کے لیے خدا نے آئمہ اور انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے اور منسوب کیا ہے، اور انہوں نے بخوبی بتایا بھی ہے کہ کون سے ممنوع راستے ہیں جن پر تمہیں نہیں چلنا. خود بشر نہیں کشف کر سکتا کہ یہ ممنوع راستہ ہے. ان ممنوع راستوں میں سے ذلت کا راستہ ہے، پستی کا، جو آج مسلمانوں نے طے کیا ہے، باجماعت طے کیا ہے، اپنے لیڈروں سمیت طے کیا، اپنے رہنماؤں سمیت ذلت کا راستہ طے کیا ہے. 57 ممالک، مٹھی بھر صہیونسٹ، 57 ممالک جن کے اندر 25 ارب کے قریب انسان رہتے ہیں، 6 ملین یہودیوں کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 25 ارب ممنوع راستوں پہ جا رہے ہیں، ان کے اندر مترافین ہیں، ان کے اندر ملا ہیں، ان کے اندر ہر وہ طبقہ ہے جو ممنوع تھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کے اندر مصلحت پسند ہیں. یہ سارے ممنوع راستے ہیں، مصلحت پسندی ممنوع راستہ ہے دین کا. جب بھی حقیقت آ جائے، حقیقت کے سامنے کسی مصلحت سے کام مت لو. یقین جان لے آپ، باور کریں، ایمان لے آئیں اس بات پر کہ کربلا میں جو لوگ نہیں آئے صرف اس وجہ سے نہیں آئے کہ مصلحت آڑے آ گئی تھی ان کی، کسی کی ذاتی مصلحت، کسی کی گھریلو مصلحت، کسی کی مالی مصلحت، کسی کی اور معاشرتی مصلحت نہیں آئی، اسی وجہ سے نہیں آئی. یہی رکاوٹیں ان کے آڑے آئی ہوئی تھیں، انہی نے روکا ہوا تھا، اور ابھی تک یہ رکاوٹیں حائل ہیں، ابھی تک حائل ہیں. میں نے اشارہ کیا تھا نا کہ برے صغیر کے مسلمانوں کے سامنے دو راستے رکھے گئے، ایک سر سید نے رکھا، ایک اقبال نے رکھا. ہمیں سر سید کا راستہ بڑا اچھا لگا. آج جتنی نسل ہے وہ ساری سر سید کی پروردہ ہے، اس سر سید کے مکتب کے پلے ہوئے ہیں. اقبال کے مکتب کے پلے ہوئے اگر ہوتے پاکستان آج اتنا زبون و رسوا نہ ہو. آج بیوروکریسی جس کے اوپر سر سید کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، رنگ چڑھا ہوا ہے، آپ کے جرنیل سر سید کے پروردہ ہیں، مکتب کے، مغرب نواز. سر سید کا مکتب غلطی سے بیان کیا جاتا ہے جدت، جدید تعلیم، نہ سر سید کا مکتب جدید تعلیم، چونکہ وہ خود جدید تعلیم یافتہ نہیں تھے، جدید تعلیم اقبال نے حاصل کی تھی. سر سید خود جدید تعلیم سے آشنا نہیں تھا اصلاً. وہ بندہ جو شخص اعلیٰ ترین ڈگری لے کر آیا یورپ سے, وہ جدید تعلیم سے آشنا ہے. اس نے آ کر ایک راستہ قوم کے سامنے رکھا, اس راستے کو کوئی نام بھی نہیں لیتا. آج چند نقاد اور قوال ہیں جو اقبال کو یاد رکھے ہوئے, یہ چھٹی کی وجہ سے, چونکہ چھٹی ہوتی ہے اقبال اچھا اس وجہ سے لگتا ہے چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس دن. یہ راہ طے کرنا ہے پاکستان کی قوم کو. جس دن پاکستانی مسلمانوں کو اقبال کا راستہ سمجھ آ گیا, پھر یہ غلامی سے بھی باہر نکل آئیں گے. سر سید کا راستہ غلامی کا راستہ تھا, جدت کے نام پر, ٹائٹل جدت کا تھا. چونکہ یہاں بورڈ اور ہوتے ہیں, نیچے کام اور ہوتا ہے. دیکھتے ہیں آپ روڈ کے کنارے سے گزرتے ہیں, اوپر لکھا ہوتا ہے جامعہ علوم, جامعہ ایک جھونپڑا چھوٹا سا بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر جامعہ, جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. اس کہتے ہیں جامعہ پنجاب, جامعہ کراچی, یعنی یونیورسٹی. خوب ایک جھونپڑا ہے, اس کے اوپر جامعہ لکھا ہوا ہے, نیچے دہشت گردی کی تعلیم دی جا رہی ہے. ٹائٹل کتنا اچھا ہے جامعہ یونیورسٹی, لیکن اندر کیا سکھا رہے ہیں؟ تعصب, نفرت, دہشت گردی. اندر سکھا رہے ہیں گرنیڈ کیسے بنتا ہے اور گرنیڈ نمازیوں پر اور ماتمیوں پر کیسے پھینکا جاتا ہے. خوب یہ اوپر بینر کیا لگا ہوا, نیچے ہو کیا رہا ہے؟ یہی کام ہے. اوپر جدید تعلیم, مسلمانوں کو جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے, نیچے مغرب نوازی اور مغرب پرستی. یہ ممنوع راستے ہم نے اختیار کر لیے, اور جن راستوں پہ چلنا ضروری اور واجب تھا وہ راستے چھوڑ دیے. اس وجہ سے ملک یوں یہاں جا پہنچا ہے, اور اس وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ان ممنوع راستوں میں سے ایک تحجر ہے. تحجر ہر میدان میں ہے, یعنی جتنے بھی ہمارے زندگی کے شعبے ہیں ان میں دو خط ہیں, دو لائنیں ہیں. جیسے کہا نا, ایک سر سید کا راستہ اور ایک اقبال کا راستہ. اسی طرح ہر جگہ دو راستے ہیں, دو خط ہیں. ایک راستہ جیسے عزت کا اور ذلت کا, زندگی کے ہر شعبے میں دو خط ہیں, دو مذہب و دو مسلک و دو طریقے ہیں, تحرک اور تحجر. ہمیں جو نقصان پہنچایا دو چیزوں نے, تجدد اور تحجر نے. تجدد یعنی ماڈرنزم, مغرب نوازی جس نے شکل اختیار کر لی. آج پورے ملک جو جس کی گرفت میں ہے, ہم ملک کو قوم کو ماڈریٹ کرنے کے لیے جا رہے تھے, اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. اور اس کے مقابلے میں تحجر, تجدد و تحجر, یہ دو ممنوع راستے ہیں. تجدد, تجدد یعنی جدت طلبی ممنوع نہیں ہے. میں یہ بتا رہا ہوں یہ بورڈ ہے, ورنہ دین خود, اسلام خود, قرآن خود تجدد کا حکم دیتا ہے. یہ دین کا حکم ہے کہ جس انسان کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں وہ خسارے میں ہے, وہ گھاٹے میں وہ انسان ہے جس کے دو دن, یعنی ہر دن تمہارا نیا دن ہونا چاہیے, ہر روز تمہارا نیا سورج طلوع ہوتا ہے, نئی دنیا ہو تمہاری یار, تو آگے بڑھو, ترقی کرو. بلکہ قرآن نے جو تجدد کا راستہ بتایا ہے, قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا کام تھا دنیا کی امامت کرنا. پوری بشریت کی امامت کا حق خدا نے مسلمین کے لیے مقرر کیا ہے. ہم نے نہ صرف دنیا کی امامت چھوڑ دی, قیادت دنیا کی چھوڑ دی, بلکہ دنیا کی غلامی شروع کر دی, بوٹ پالش کرنا شروع کر دیا. مغرب نواز ہیں ہمارے پڑھے لکھے جوان, آج مغرب میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کی قیادت کر رہے ہیں, ان کی غلامی کر رہے ہیں. اور ان کا کوئی اگر آتا ہے ہماری قیادت کرنے آتا ہے, ان کا چپڑاسی بھی آتا ہے ہماری قیادت کرتا ہے, اور ہمارا بہت بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی وہاں جا کر ان کی ملازمت کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ملازمت کرنی چاہیے تھی. یہ دینی راستہ نہیں ہے. فقر فاقہ پسماندگی اور غربت نہ، یہ ممنوع راستہ ہے جس پہ چل پڑے ہیں، اور بعض نا عاقبت اندیش و نا اہل و نادان دین کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ مسلمان کیوں پیچھے ہیں، چونکہ دین ذمہ دار ہے. نہ دین ذمہ دار نہیں ہے، دین کی بگڑی ہوئی شکل ذمہ دار ہے اس کی. اس بگڑی ہوئی شکل کا نام تہجر ہے. اس وقت دو طبقے پاکستان میں جنہوں نے اودم مچایا ہوا ہے، ایک تجدد کے نام پر مغرب پرستوں نے اور ایک تہجر کے نام پر دین پرستوں نے. وہ متجدد متجدد نہیں ہے، مغرب نواز ہیں، اور یہ متہجر جو دیندار بنے ہوئے ہیں یہ بھی دیندار نہیں ہے بلکہ متہجر ہیں. کہ جب بھی کوئی چیز اپنے مدار سے محور سے ہٹ جائے، وہ یا یہ میرا نہیں ہے قول، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے یا وہ افراد کی طرف چلی جائے گی یا تفرید کی طرف چلی جائے گی. افراد یعنی یا حد سے بڑھ جائے گی یا حد سے گر جائے گی نیچے. اور حضرت نے فرمایا اپنے بارے میں بھی کہ میرے بارے میں بھی لوگ، دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. سیاح لکو فیہا رجلان یا سنفان، فرمایا کہ میرے بارے میں، امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو آدمی ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ مبغض قال و مفرط غال، ایک قالی و ناسوی جو مجھے حد سے گرا دیتا ہے، اور ایک غالی افراطی غالی جو مجھے حد سے بڑھا دیتا ہے. یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے، یہ دونوں تباہ ہو جائیں گے. سیاح لکو فیا یعنی میرے بارے میں دونوں ہلاک ہو جائیں گے. یہ افراط و تفریط مسلمانوں کے اندر موجود ہے، ایک طبقہ مغرب نواز یعنی غلامی اور ایک متحجر، اور اس وقت انہی دو کا ملک کے اوپر ہولڈ ہے، دین کے نام پر متحجرین اور سیاست کے نام پر متجددین یعنی مغرب نواز. اب جب متجدد کا آ جائے تو اس کا معنی آپ ماڈرنزم یا ماڈریٹ نہیں کریں بلکہ اس کا معنی مغرب نواز یعنی ویسٹرنزم نہ ماڈرنزم. یہ مخلوط کر دی گئی ہیں دو چیزیں، ویسٹرنزم اور چیز ہے، ماڈرنزم اور چیز ہے. تجدد یعنی ویسٹرنزم، مغرب پرستی، قبلہ جنہوں نے مغرب کو اپنا بنا لیا ہے. آپ کا تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی بہشت، جنت، کوئی پاکستانی ہے جس کو مغرب جانے کا شوق نہ ہو؟ کوئی عالم دین ہی عطا ڈھونڈ لے جس کو مغرب جانے کا شوق نہ ہو. آپ امبیسیوں میں جا کر دیکھیں قطاریں لگی ہوئی مغربی امبیسیوں کے سامنے، کس لیے جاتے ہیں؟ ان کی قیادت کرنے تو نہیں جاتے، وہاں ملازمت کرنے جاتے ہیں. یعنی وہ امت، یہ ظلم ہے کہ وہ امت جس کو خدا نے تمام دنیا کی امامت کے لیے پیدا کیا تھا، آج ملازمتیں ڈھونڈ رہی ہے. تعلیم اس کو ایسی دی گئی ہے کہ ملازمت پرور ملازم انہوں نے پالے. دین کی شکل بن گئی تہجر، یعنی پتھر کی طرح ہو جانا. پتھر کی کئی خصوصیات ہیں، کچھ میں پہلے بیان کر رہا ہوں یا ربط کلام کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی، پتھر کے اوپر اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی. یہ جو پتھر پہنے ہوئے ہیں انگلیوں میں، کہ ایک پتھر اولاد دیتا ہے، ایک پتھر رزق دیتا ہے، ایک پتھر فلاں دیتا ہے، نہ اگر اس میں تاثیر ہوتی تو خدا اس کو پتھر نہ بناتا، اس کو کوئی اور مؤثر چیز بناتا. اور ایک اس کی خاصیت یہ ہے کہ پتھر میں تأثر بھی نہیں ہوتا، یعنی اثر قبول بھی نہیں کرتا. آپ پتھر کو بات سنائیں، قبول نہیں کرتا. پتھر کو چوٹ ماریں، اسے کوئی درد نہیں ہوتا. پتھر کے ساتھ جو کریں، کوئی اثر کسی سے قبول ٹوٹ جاتا ہے، اثر قبول نہیں کرتا. تہجر یہی ہے. تہجر یعنی انسان ذہنی طور پر، انسان کی یہ حالت بن جائے کہ کوئی اثر قبول نہ کرے. 124,000 انبیاء اس کو سمجھاتے رہیں، 14 معصوم اس کو سمجھاتے رہیں، 12 امام اس کو سمجھاتے رہیں، اور اولیاء و فقہاء علماء اس کو سمجھاتے رہیں، اور وہ ٹس سے مس نہ ہو۔ وہ کیا کہ مرد کی ایک بات ہوتی ہے، پتھریلے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ غلط راہ پہ چل پڑے پھر اس کو تبدیل نہیں کرنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، پتھر کچھ قبول نہیں کرتا۔ آپ سب مل کر ایک پتھر کو واز کریں، قبول کرے گا کوئی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی، آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، برابر ہے ان کے لیے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے کہ آپ سمجھائیں یا نہ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ بات کہاں کی جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اسے سمجھائیں یا، جب کوئی مردہ پڑا ہوا ہو آپ مردے کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یا دیوار کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، بھینس کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، دونوں صورتوں میں اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ پتھر کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو رسول اللہ سمجھاتے تھے، خدا نے کہا اے رسول اپنا وقت ضائع نہ کریں ان کے ساتھ، اپنی توانائیاں ادھر نہ صرف کریں، آپ کا وقت بہت قیمتی، بڑا اعلیٰ، آپ کی عمر بہت قیمتی و بڑی اعلیٰ، اور آپ کی عمر کے ہر ہر لمحے سے بشریت کا فائدہ ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آپ اپنی عمر کے قیمتی لمحات پتھروں کو سمجھانے میں لگا دیں گے تو پتھر نہیں سمجھیں گے۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ اور پھر دوبارہ رسول اللہ کو فرمایا کہ اے رسول، ان کے لیے برابر ہے کہ استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ ان کے لیے مغفرت خدا سے مانگیں یا آپ مغفرت نہ مانگیں، خدا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بھی آیت قرآن مجید میں ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ہے نا قرآن میں، کبھی ختم کے دوران تو نظروں سے گزری ہوگی نا، جب کوئی مر جاتا ہے قرآن زبردستی پڑھنا ہی پڑتا ہے ایک سپارہ، تو وہاں کبھی کبھی تو یہ آیا نظروں سے گزر جاتی ہے کہ آپ اس آگ سے بچو جو آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقود و الناس والحجارہ، وقود اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے، نہ جو جلتی ہے، جس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے، جلائے گی تو انسانوں کو، لیکن جلے گی کس سے؟ پتھروں سے اور لوگوں سے۔ ظاہر ہے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو بد عمل ہیں، پتھر کا تو نہ نیک عمل ہے نہ بد عمل ہے، پتھر جہنم جائیں گے یا جنت؟ جی، یہ جانور سارے کہاں ہوں گے؟ نہیں سوچا اس موضوع پر کبھی؟ جی، یہ نہیں ہوں گے، نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، چونکہ جنت و جہنم نہ جانوروں کے لیے، نہ درختوں کے لیے، نہ ہی پتھروں کے لیے ہے، فقط انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے۔ اگر جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے آگ جلائی جائے گی، کچھ پھر اس جلی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے، جلیں گے، جیسے ہوتا ہے نا ہم گیس کے ذریعے سے آگ جلاتے ہیں، روشن کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی چیز کباب پکاتے ہیں، رکھتے ہیں نا تکہ آپ آگ کے اوپر، آگ جلتی گیس سے ہے، ایندھن گیس ہے، اور جو چیز اس میں جلائی جا رہی ہے وہ کباب ہے، گوشت ہے، کوئی چیز ہے۔ بعضوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس طرح کباب ڈالا جاتا ہے آگ میں، بھونا جائے گا ان کو، لیکن یہ آگ روشن کس سے ہوگی؟ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ آگ روشن کس سے ہوگی، روشن اس آگ سے بچو، اللاتی وقودہ الناس والحجارہ اعدت للکافرین، وہاں گیس نہیں ہوگی، پٹرول بھی نہیں ہوگا، یہ آگ جلانے والی جتنی چیزیں الیکٹرسٹی وغیرہ نہیں ہوگی، وہ آگ کس سے جلے گی؟ انسانوں سے اور پتھروں سے، پتھر بھی وہ پتھر نہیں ہے، وہ سفید پتھر جو قدیم زمانے میں چکماک جس کو ٹکراتے تھے اور اس سے چنگاریاں نکلتی تھی، وہ نہیں ہے مراد چکماک، چونکہ چکماک نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس کو خدا جہنم میں ڈال دے، انسان جہنم میں جائے گا، کچھ انسان ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے جہنم روشن کی جائے گی، کچھ کو پھر اس میں ڈالا جائے گا، یعنی کچھ گیس کی جگہ ہوں گے اور کچھ کباب کی جگہ ہوں گے، کباب میں پھر تھوڑا بہت بچ جاتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے، لیکن گیس کا کچھ نہیں بچتا، کاربن بن جاتی ہے، دونوں جل رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ ایک چیز آگ کے اوپر رکھتے ہیں پکاتے ہیں، اس میں سے کچھ چیز جلتی ہے کچھ، جیسے ہماری خوراکیں ہیں، غذائیں ہیں، وٹامن سارے اس کے جلا، اس وقت تک بھونتے رہتے ہیں جب تک آخری وٹامن اس میں باقی ہوتا ہے، جب 100% مطمئن ہو جاتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے کہ ابھی کوئی وٹامن اس میں باقی نہیں بچا، پھر کہتے ہیں بہت مزیدار ہو گئی، ابھی کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے نا بھونی ہوئی چیز میں، لیکن گیس کا کچھ نہیں بچتا، جب لکڑی جلاتے ہیں آپ کیا بچتا ہے؟ جہنم میں دو قسم کے لوگوں کو جلایا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جلتے رہیں گے لیکن کچھ نہ کچھ بچ جائے گا ان کا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا، یہ کون ہے؟ یہ پتھر، ظاہر ہے یہ پتھر یہی پتھر نہیں ہوں گے جو یہاں زمین پر ہیں، کہ ان کو جہنم میں سزا نہیں دی جائے گی، وہ پتھر بھی خود انسان ہی ہوں گے جو پتھر بن گئے ہیں، اور قرآن نے بتایا نا کہ کچھ انسان پتھر بن جاتے، ثم قست قلوبکم فہیا کل حجارہ، تمہارے دل اتنے سخت ہوئے کہ وہ، درود پڑھیے محمد علی محمد، درود پڑھیے محمد، قرآن فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر بن جاتے ہیں. جہنم میں بھی قرآن نے کہا کہ فقط انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. ان انسانوں کو کبھی کہا گیا وحوش ازل وحوش و ہوش رت, ملائکہ کو کہا جائے گا کہ ان وحشیوں کو ہانک کے جہنم لے جاؤ, ان وحشیوں کو جہنم لے جاؤ. ظاہر ہے وہاں گیدڑ اور بھیڑیے تو نہیں ہوں گے, انسان ہوں گے لیکن ان کا حلیہ اور روپ وحشیوں والا ہو جائے گا. کچھ انسان پتھر بن جائیں گے, وہ پتھر جن کو رسول کو یہیں منع کر دیا گیا کہ آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. تو جس رسول کو یہاں منع کر دیا گیا ہے کہ آپ پتھروں سے کوئی سروکار نہ رکھیں, اس رسول کو قیامت میں بھی فرما دیا جائے گا کہ انہیں ہمارے اوپر چھوڑ دیں, انہیں ہم نے آمادہ کیا ہوا ہے ٹھکانہ. کیا ہے ان کے لیے ٹھکانہ؟ جہنم. اللاتی وقودھا الناس والحجارہ, یہ پتھر تحجر. عزیزان, یہ دنیا میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہ بھی انہیں پتھروں کی لگائی ہوئی آگ ہے, ان پتھروں کی لگائی ہوئی آگ ہے. ایک چیز جو ہماری مجلسوں میں آ گئی ہے گوسائی ہے اور خیال نہیں رکھتے, کرتے تو خلوص اور اخلاص سے ہیں, نیت اچھی ہوتی ہے, لیکن اچھی نیت سے جتنے کام کیے جائیں گے وہ سارے اچھے نہیں ہوتے. آپ بہترین قربتاً اللہ نیت کر کے کسی کو تھپڑ مار دیں, نیت بہت اچھی ہے آپ کی قربتاً اللہ ہے, لیکن کام اچھا نہیں ہے. ایک یہ کتنے نعرے لگاتے ہیں مختلف, پاکستان ہے, پاکستان میں دہشت گردی کا ماحول ہے, ایک پاکستانی دوسرے کو بتایا کسی غیر ملکی کو, انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کے ملک میں روزانہ دہشت گردی ہوتی ہے, اور یہ تو یہ کہاں سے آتا ہے دہشت گردی کا مواد, ان کو کیسے مل جاتا ہے یہ گرنیڈ بم یہ اسلحہ, اتنا یہ دنیا میں تو نہیں ہے نا ایسے راج, کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں ہے جتنا اسلحہ پاکستان میں, اتنا پوری دنیا میں نہیں ہے. تو انہوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا کہ جیسے آپ کے ہاں ریڑھی پر آلو بیکتے ہیں ایسے ہمارے ہاں گرنیڈ بیکتے ہیں. تو وہ بہت تعجب ہوا اس کو کہ ریڑھی پر, جیسے آپ کے ہاں کریلے لوگ خریدنے آتے ہیں اسی طرح ہمارے بچے جاتے ہیں ایک کلو گرنیڈ دو دو کلو, اور بعید نہیں ہے وہ وقت آ جائے کہ جب یہ کام ہو. ابھی بھی سرحد میں یہ کام ہوتا ہے درے میں اور ادھر ایجنسیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, وہاں پر آپ جا کے دیکھیں انہوں نے بڑے بڑے وہ برتن کڑا رکھے ہوتے ہیں, اس کے اندر یہ اسلحہ سارا بھرا ہوتا ہے, لیکن ادھر آنے کی انتظار میں ہیں. یہ چیزیں گوسائی ہیں, دہشت گردی کی اصطلاحیں مجالس میں گوسائی ہیں, ایٹم بم نارا, گرنیٹ نارا, میزائل نارا, ٹی این ٹی نارا, اس طرح لگاتے ہیں نا. یہ پتہ نہیں یہاں آپ کے یہاں لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے, چونکہ مختلف جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوتا ہے, سننے کو ملتے ہیں یہ نعرے. جب مومن کو کوئی نقطہ پسند آ جاتا ہے پھر جذبات میں آ کر اس طرح کے, جتنی اصطلاحیں ہیں ساری وہ ساری نعرے کے طور پر. عزیزان, میں نے ہر جگہ کہا ہے کہ آپ یہ جو مواد استعمال کرتے ہو, میزائل نعرہ, ایٹم بم نعرہ, فلانا, تاکہ لوگوں کے اوپر نعرہ بڑا ہو جائے ذرا اور دھاک بیٹھ جائے. سب سے بڑی دھاک فقط ایک نام سے بیٹھتی ہے اور وہ حیدر کا نعرہ ہے. اس سے زیادہ دھاک کسی سے نہیں بیٹھتی ہے, یہ سب سے عظیم نعرہ ہے. اگر اس نعرے سے دھاک نہیں بٹھا سکے تو ایٹم بم کے نام سے دھاک نہیں بیٹھ, چونکہ ایٹم بم بنا کے خود ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی. لیکن جن کے پاس ایٹم بم نہیں ہے فقط حیدر ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور لوگ حیران بھی ہیں کہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں کسی سے, کیسے ڈریں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ امام ہے, وہ پیشوا ہے کہ خوف جس کے قریب سے بھی نہیں گزرا. یہ چیزیں گوسائی ہیں ہمارے اصطلاحات کے اندر, ہمارے مجالس کے اندر, گفتگو کے اندر یہ چیزیں آ گئیں, ایٹم بم اور یہ. حالانکہ قرآن نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ ہونی چاہیے, ان اصطلاحات کے بجائے قرآنی ٹرمز استعمال ہونی چاہیے. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ پتھر ہو جائیں گے اور پتھروں کی وجہ سے تباہی ہوگی. آج جو آگ لگی ہوئی ہے, پاکستان جل رہا ہے, تو اسی آگ میں جل رہا ہے جو پتھروں نے روشن کی ہے, جو متحجرین نے روشن کی ہے. متحجرین نے جلائی ہے یہ آگ. امام خمینی رضوان اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی اور المیہ تحجر ہے, اس میں شک نہیں کریں, تاریخ پڑھیں. یہاں جو گفتگو ہوگی صرف آپ کے لیے ایک رہنما گفتگو ہے, اس میں تفصیل نہیں ہے, جزئیات نہیں ہوگی. مطالعہ کریں گے تو اس کی روشنی میں مطالعہ کریں گے, آپ کو تاریخ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ کربلا میں کیا ہوا, کربلا سے پہلے کیا ہوا, کربلا کے بعد کیا ہوا, تہجر نے کیا کیا کیا. ہم چند شخصیات یا چند افراد ہم سمجھتے ہیں کہ عمر سعد نے سب کچھ کیا, ارملا نے سب کچھ کیا, خولی نے سب کچھ کیا. عزیزان دیکھیں, جانوروں کو بھی خدا نے تھوڑا بہت شعور دیا ہے. کتے کو پتھر مارو, پتھر کو نہیں کاٹتا, اسے پتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے, لگا پتھر ہے اس کو, لیکن اسے پتا ہے کہ جس اصل وہ ہے جس نے پھینکا ہے. کرتا ہے نا ایسا, یہ جانور کے اندر بھی اتنا شعور موجود ہے, اسے پتا ہے کہ اصل کون ہے ہر زمانے میں. اس لیے امام خمینی یہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر جتنے مصائب نازل ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار آج کے زمانے میں امریکہ ہے. یہ کتے پھینکتا ہے, یہ دہشت گرد, وہ پتھر کی طرح ہیں. لیکن موقع کس نے دیا کہ ایک مسلمان ملک کے اندر آ کر, مسلمان امہ کے اندر آ کر, عرب دنیا کے اندر آ کر, اتنے حکمران, اتنے علماء, اتنی شخصیات, اتنے دینی مراکز, اتنے ادارے, اتنے دینی محفلیں, اس سب کے ہوتے ہوئے کیوں یہ کچھ ہو رہا ہے؟ تہجر, تہجر نے یہ آگ لگائی ہے, تعصب نے یہ آگ لگائی ہے اور جہنم بنا دیا یہ ملک. ہر آدمی کی کوشش ہے کسی طرح, اگر خود نہیں بچ کے جا سکتا, کم از کم اپنی اولاد کو اس ملک سے باہر پہنچا دو. بڑا خوش ہوتا ہے کہ بے شک پہلے زمانوں میں مائیں بچوں کو اپنے سے جدا نہیں کرتی تھی, وہ کہتی تھی ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں, ہمارے پاس رہو, ہماری آنکھوں کے سامنے. چونکہ اولاد اچھی نیک صالح اور رات آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, قرۃ العین قرآن نے نام رکھا ہے نا, اچھی اولاد یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک, جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. آج مائیں اس آنکھوں کی ٹھنڈک کو نظر نیاز کر کے آنکھوں سے دور کرتی ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہاں رہے گا تو کوئی امید نہیں ہے, کم از کم باہر رہے گا, آنکھوں سے دور رہے گا, زندہ تو رہے گا. کس نے یہ ماحول بنا دیا کہ ہم آنکھوں کی ٹھنڈک اٹھا کے اپنی ہاتھوں سے باہر بھیج رہے ہیں؟ کیا یہ جہنم نہیں ہے؟ یہ جہنم کس نے بنائی؟ اللہ تی وقودہ الناس والحجارہ, پتھروں نے بنائی, متحجرین نے بنائی, جنہوں نے مذہب کو بھی پتھر بنا دیا, دین کو بھی پتھر بنا دیا, قوم کو بھی پتھر بنا دیا, معاشرے کو پتھر بنا دیا, فکر کو پتھر بنا دیا, ہر چیز کو پتھر بنا دیا, ٹھوس بنا دیا اس کو. خدا نے اس کو متحرک بنایا تھا, امت نام ہی متحرک چیز کا ہے, انہوں نے اس کا حجر بنا دیا, پتھر بنا دیا. آج یہ ملک متحجرین کے آگ میں جل رہا ہے, متحجرین کی جلائی ہوئی آگ. جو بلا ہم پر نازل ہو رہی ہے وہ متحجرین کی وجہ سے نازل ہو رہی ہے. سوچیں, غور کریں, بیداری اسی کو کہتے ہیں. رات بھر سوئے رہتے ہیں, خراٹے لیتے رہتے ہیں, نیند میں کچھ نہ کچھ تو بولتے رہتے ہیں, لیکن اسے وہ بولنا دلیل نہیں ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں. صبح جب ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے, اٹھتے ہیں, نور نظر آتا ہے, روشنی نظر آتی ہے, تو یہ بیداری ہے. پھر بیداری میں کوئی حرکت کرتے ہیں ہم, بیدار ہوئے بغیر کوئی حرکت نہیں ہو سکتی. ابھی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ نیند کے عالم میں, اگر بولتے بھی ہیں تو خراٹے ہیں, اور اگر چلتے بھی ہیں تو نیند میں. بعضوں کو عادت ہوتی ہے نیند میں چلتے ہیں, نیند میں کوئی اگر چل پھر رہا ہو تو وہ تو اچھا آدمی نہیں ہوتا, اسے ڈرتے ہیں سارے, اگر ایک ایسا آدمی جو رات کو سوئے ہوئے بولتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے, آپ کو کہا جائے آپ اکیلے کمرے میں اس کے ساتھ رات سوئیں, تو آپ کہیں گے میں فٹ پاتھ پہ سو لوں گا اس کے ساتھ, نہیں معلوم نہیں رات کو اٹھے کیا کرے, یہ میرا گلا دبا دے. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جن کو عادت ہے رات کو چلنے کی. تو جو بھی چل پھر رہا ہے دلیل تو نہیں کہ جاگ رہا ہے, جو بھی بول رہا ہے یہ دلیل تو نہیں کہ جاگ رہا ہے, کچھ سوئے ہوئے بول رہے ہیں. اب یہ شور و غوغا, یہ غل غپاڑا, یہ بیدار لوگوں کا غل غپاڑا نہیں ہے, سوئے ہوئے خراٹے ہیں یہ سارے. سو کے ہوتے ہیں نا ایک جگہ ہاسٹل کی طرح سب مل کر سوتے ہیں, اور سب اگر خراٹے بھرنے والے ہوں, دو آدمی اگر خراٹے لے رہے ہوں تو تیسرا سو نہیں سکتا, وہاں بھاگ جاتا ہے اٹھ کے وہاں سے. کہتے شور ہے اندر, اتنا شور ہے. یہ شور شرابہ ضروری نہیں کہ بیداری کا ہو, عالم خواب ہے, اس عالم خواب سے نکلنے کی ضرورت ہے, بیدار ہو جائیں. اور عزیزان اگر بیدار ہو جائیں, کتنے بیدار ہوں, یہی جو مومنین اس ناگوار موسم میں اور بارش کے موسم میں اس سخت موسم میں دور نزدیک سے زحمت کر کے یہ جوانان اور بچے یہاں تشریف لائیں اور بزرگ, اگر یہی تعداد بیدار ہو جائے, یہی تعداد گن لیں آپ, امام صادق علیہ السلام ایک صحابی امام کا تھا بڑا جذباتی, وہ بار بار آ کر امام کو کہتا کہ آپ اٹھیے قیام کریں. آپ بنو امیہ اور بنو عباس جب آپس میں لڑ رہے تھے تو یہ بار بار آتا تھا امام کو آ کر اکساتا تھا کہ اٹھیں قیام کریں, سب آپ کے ساتھ ہیں. اور دلیل بھی صحیح بات کرتا تھا, وہ بات یہ کرتا تھا کہ جگہ جگہ آپ کے نام پر جلسے ہو رہے ہیں, مجلسے ہو رہی ہیں, جلوس ہو رہے ہیں, سب کچھ آپ کے نام پر ہو رہا ہے. ابو مسلم خراسانی معروف نام ہے, سنا ہوا ہے یا نہیں آپ, ایک اہل بیت کے نام پر اس شخص نے جماعت بنائی, پارٹی بنائی, پرچم بنایا, اور پورے عالم میں بہت بڑی اسلامی سلطنت تھی, اس کے اندر اہل بیت کے نام پر اس نے تحریک چلائی, خوب لوگوں کو اکٹھا کیا, نعرے لگوائے, مصلح کیا, جنگ شروع کروائی. نام اہل بیت, جھنڈا اہل بیت کا تھا, لڑتا بنو امیہ کے خلاف تھا, اور کام کس کے لیے کر رہا تھا, بنو عباس کے لیے. توجہ فرمائیے, اتنی بڑی شیعہ تحریک کبھی کبھی بھی دنیا میں نہیں چلی, جس نے ایک سلطنت کا تختہ الٹ دیا, صرف اہل بیت کے نام پر چلی. لیکن چلانے والا وہ مامور آدمی تھا, اسے پتا تھا کہ پوٹینشل قوم کا کیا ہے, کس نعرے سے فائدہ اٹھاؤں, کس کے خلاف کام کروں, کس کے لیے کام کروں. جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا پرچم ہو تو خوش نہ ہو جائیں. آئمہ کے زمانے میں اتنی تحریکیں چلیں, آئمہ کسی میں شریک نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ چونکہ پتا تھا انہیں کہ یہ کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اے ابو مسلم خراسانی جس نے وہ دم مچایا ہوا تھا, اس نے خط لکھا امام صادق علیہ السلام کو. اس کا خط جب ملا امام کو, امام نے پڑھا بھی نہیں, اسی طرح بند خط آگ میں ڈال کے جلا دیا. اور قاصد نے کہا کہ جواب تو کہا یہی جواب ہے, اس کو جا کر کہہ دینا, یعنی اسے بتا دو کہ ہمیں پتہ ہے تم کس کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارے پیروکاروں کو ہمارے نام پر گمراہ کر کے, اغوا کر کے تم اپنے مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ شخص آتا تھا صدیر سیروفی, جذباتی مومن, یہ روز آ کے امام کو کہتا کہ آپ بھی اٹھئے قیام کریں, آپ کی جگہ جگہ آپ کی مجلسیں ہو رہی ہیں, آپ کے لیے جلسے جلوس. یہ آج کی مجلسوں کی طرح نہیں تھے کہ صرف بول چال کے نعرے لگا کے گھروں میں, نہ ہڑتالیں, جوشیلے, تلواریں ہاتھ میں, نیزے, جنگ کے لیے تیار, مرنے مارنے کے لیے لوگ تیار. کرمان و خراسان اور رے اور احواز اور یہ سارا علاقہ جو آج پورا ایران ہے, یعنی آج جتنے تقریباً 35 ملک ہیں, یہ اس وقت ایک ملک تھا. آج 35-40 ممالک جتنے ہیں, یہ اس وقت ایک ملک تھا, اور ان سارے ممالک میں اہل بیت کی تحریک چلی ہوئی تھی. یہ شخص جاتا تھا, جا کر روز امام کو کہتا تھا کہ آپ کے نام پر اتنے کام ہو رہے ہیں, مجلسیں ہو رہی ہیں, جلسے جلوس ہو رہے ہیں, تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ اپنا کھویا ہوا حق کیوں نہیں لیتے؟ امام کہتے تھے سب سے خطرناک یہی لوگ ہیں جو بیدار نہیں ہیں، انہیں نہیں معلوم کس پرچم کے نیچے چلنا ہے، چل تو رہے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم، بیدار نہیں ہیں، یعنی یہی اندھیرے میں نیند میں جا رہے ہیں، غفلت میں جا رہے ہیں، خراٹے ہیں، یہ نعرے نہیں ہیں خراٹے ہیں، یہ انہیں شعور نہیں ہے. اس نے بہت اصرار کیا امام اس کو لے کے مدینے کے باہر، یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، بہار میں بھی ہے، مدینے کے باہر امام لے گئے، وہ امام صادق جن کے 4000 شاگرد تھے فقط، مدینے کے باہر لے جا کر امام نے کہا تو مجھے بار بار کہتا ہے کہ قیام کروں، میرے پاس اگر اتنے، ایک ریوڑ بکریوں کے بچوں کا چر رہا تھا، امام نے فرمایا کہ اتنے ریوڑ جتنے افراد میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا. وہ شخص خود کہتا ہے میں نے گنا تو 17 بکری کے بچے تھے وہ، یعنی امام کے پاس 17 آدمی نہیں تھے، نام لیوا بہت تھے، درس پڑھنے والے بہت تھے. آج بھی مومنین بسا اوقات بہت تعجب کرتے ہیں کہ یہ اتنے درس پڑھ رہے ہیں، مدرسے بھرے ہوئے ہیں، 4000 ایک کلاس میں بیٹھتے تھے امام صادق علیہ السلام کے سامنے، ان 4000 شاگردوں میں سے 17 بھی نہیں تھے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا، یعنی وہ 4000 میں سے بیدار 17 بھی نہیں تھے. اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں شرق و غرب میں ابو مسلم خراسانی کے ساتھ ائمہ کے جھنڈے لے کے گھوم رہے تھے، یہ اتنے بے خبر تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم کس کے پیچھے جائیں. عزیزان، وہ امامت کے ظہور کا زمانہ تھا، آج امامت کی غیبت کا زمانہ ہے، آج الجھنیں زیادہ ہیں. امام موجود ہیں تو یہ ہو رہا ہے، امت غافل. امام کی موجودگی میں وہ پرچم کسی اور نے اٹھا کے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، آج تو عرصہ غیبت موجود ہے، اور یہی درد ہے بنیادی طور پر. امت اگر بیدار ہو، اس لیے میں نے مبالغہ نہیں کیا، یقین جان لیں، اگر یہ تعداد جو یہاں موجود ہے کہ الحمدللہ 17 نہیں ہیں، بعد میں گن لینا کتنے ہیں، خب اگر یہی تعداد جو جہاں تشریف فرما ہیں، جس عمر میں ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ سارے پڑھے لکھے ہوں نا، جس حالت میں ہیں ابھی موجود، یہی اگر بیدار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں، یقین جان لیں کہ یہ تعداد کافی ہے پاکستان کے شیعہ قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے، پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے، اتنی تعداد کافی ہے اگر بیدار ہو جائیں. بیداری کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم سمجھنا شروع کر دیں، درک آ جائے ہمیں، شعور آ جائے ہمیں، ہمیں تحجر اور دین میں فرق پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ یہ تحجر ہے اور یہ دین ہے. کس چیز نے سلا رکھا ہے؟ ہم دیندار بھی بنے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ. میں نے کل بھی حوالہ دیا کہ سید الشہداء علیہ السلام مکہ میں گئے، لوگ سب حج کر رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں امت، لیکن سوئے ہوئے حاجی. اگر رات کو ایک آدمی سوئے ہوئے احرام باندھ کے مکہ جانا شروع ہو جائے، اس حاجی سے کیا توقع ہے؟ اگر سوئے ہوئے رات کو، ہوتا ہے نا، ہر شعبے کے حاجی کو اسی طرح کی خواب آتی ہے، ہر شعبے کے آدمی کو وہی خواب آتی ہے جو اس کا دکاندار ساری رات تولتے رہتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. اس کہتے ہیں نا بلی کی خواب چھچڑے، دلچسپی کا، جو جس کی دلچسپی کا. ایک مومن تھے، وہ کہہ رہے تھے میں خواب میں ہمیشہ یا پولیس میرے پیچھے ہوتی ہے یا میں پولیس کے پیچھے ہوتا ہوں. وہ غضبناک تھے بہت، جلالی مومن تھے، وہ کہتے تھے یہ روز مجھے یہی خواب آتے ہیں، یا میرے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے یا میں پولیس کے پیچھے لگا ہوتا ہوں. وہ جیسا آدمی ہے ویسے ہی اس کے خواب. شاہ وترانوں کو شاہ وترانی کے خواب آتے ہیں، پیسے والوں کو پیسے کے خواب آتے ہیں، ثواب والوں کو ثواب کے خواب آتے ہیں، دیگیں بھری ہوئی ثواب کی، بورے بھرے ہوئے رات کو ان کو نظر آتے ہیں. خب اگر ایک آدمی ثواب کے چکر میں رات کو سوئے ہوئے احرام باندھ کے چلے، تو ہم تو کہیں گے یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے جو رات کو سوئے ہوئے بھی حج کرتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم پیر مان لیتے ہیں نا، سوئے ہوئے. اتفاقاً جتنا گہرا سویا ہوا وہ اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے. بیدار، بیداری کی ضرورت ہے. بیداری میں انسان کو سمجھ میں آتا ہے تو درست راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے. اگر وہ امت بیدار ہوتی، ہرگز بنو امیہ کے خلاف بنو عباس استفادہ نہ کرتے، انہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس کے پیچھے چلنا ہے. کبھی بھی اقتدار بنو امیہ سے بنو عباس کو منتقل نہ ہوتا اگر اس وقت شیعہ امام صادق بیدار ہوتے. اور امام صادق کی حسرت تھی، کاش میرے پاس 17 ہوتے. سید الشہداء اسی وجہ سے اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ خدا نے جیسے انصار مجھے دیے ایسے کسی کو نہیں دیے. بیدار لوگ ہی ہوتے ہیں، آگاہانہ چل کر گئے. سید الشہداء نے چراغ بجھا دیا اور انہیں کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اگر ثواب کے لیے آئے ہوتے تو یقین جان لے اٹھ کر چلے جاتے، چونکہ پورا ہو چکا تھا ثواب ان کا، لیکن وہ ثواب کے لیے نہیں آئے تھے. جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ابھی رہتا تھا. اگر 72 تن بھی بیدار ہو جائیں، یزید نابود ہو سکتا ہے، 72 کے ذریعے سے بھی نابود ہو سکتا ہے. الحمدللہ اس وقت بیداری ہے، بیداری شروع ہے. دشمن کی بوکھلاہٹ سے لگتا ہے کہ بیداری شروع ہے، بھرپور ہے. یا ایک بڑی خوشی کی بات ہے، وہ خوشخبری کہ بیداری کی لہر پورے عالم میں شروع ہے. اس وقت پورے عالم میں شروع ہے. اس وقت عزیزان پورا جہان اسلام بیدار ہو رہا ہے، لبنان بیدار ہو رہا ہے، حتیٰ سعودی عرب کے اندر موجود جو بیداری کی لہر ہے بہت قوی ہے اس وقت. سعودی عرب کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، سعودی عرب کے سنی و سب بیدار ہو رہے ہیں. اس وقت سعودی عرب کے سنی مسلمانوں کے گھروں میں بھی سب سے عزیز ترین تصویر سید نصر اللہ کی لگی ہوئی ہے. سعودی عرب میں اس وقت محبوب ترین، پوری عرب دنیا میں محبوب ترین انسان احمدی نژاد ہے، پریزیڈنٹ احمدی نژاد ہے. یہ بیداری کی علامت ہے. وہ حکومتیں آپ کو پتہ ہے بڑی صفاق و ظالم حکومتیں ہیں وہ. اور شیعوں کی بیداری کا توجہ فرمائیں، شیعہ کس طرح سعودی عرب میں بیدار ہے. سعودی عرب میں خصوصاً تشیعوں کے اوپر بہت دباؤ ہے، انہیں آکسیجن لینے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کھلی آکسیجن بھی لے سکیں، اس قدر دباؤ ہے ان کے اوپر. اس فضا میں، گھٹن کی فضا میں، جب غزہ کے اوپر اسرائیل حملہ کر رہا تھا، 22 روزہ جو جنگ تھی، اسی دوران قطیف کے شیعوں نے، سعودی عرب کے قطیف کے شیعوں نے ایک ہفتے میں 2 دفعہ ریلی نکالی، ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اس کے اندر. غزہ میں سنیوں پر ظلم ہو رہا تھا، قطیف میں ان شیعوں نے ان کے لیے ریلی نکالی جن پر غزہ والوں سے بھی زیادہ ظلم ہو رہا تھا. 2 دفعہ، اور پھر اسیر بھی ہوئے اور سزائے موت بھی بہت ساروں کو سنا دی گئی. ابھی عمل درآمد نہیں، 60 کے قریب مومنین کو سزائے موت سنائی دی. یہ بیداری ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بیداری ہے. یہ عراق کے اندر بیداری، بحرین کے اندر بیداری، ہر خطے میں سنی کے اندر بیداری، شیعہ بھی بیدار ہو رہا ہے. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ دشمن سب سے زیادہ بیدار ہے، دین کا دشمن سب سے زیادہ بیدار وہ ہے. کئی جگہوں پر بیداری کے نمونے آپ دیکھ رہے ہیں، حزب اللہ و فلسطین و حماس. لیکن افسوس والی خبر یہ ہے کہ سب سے پیچھے جو خطہ سب سے پیچھے جا رہا ہے وہ ہم ہیں، بیداری کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں. بہت ساری شعبوں میں ہم آگے ہیں، جذبات میں سب سے آگے، احساسات میں سب سے آگے، بہت سارے شعبوں میں آگے ہیں، لیکن بیداری میں سب سے پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں بیداری میں. یہ کام ہے، ایک کام کرنا، جاگنا ہے بس. جاگ جائیں ہم، دنیا نظر آئے ہمیں، تاکہ وہ مہجوریت معصومین کی ختم ہو، مہجوریت حق کی ختم ہو، اس ذلت سے باہر آئیں. بیداری کے لیے جو سب سے بڑا نشہ، چونکہ سلانے کے لیے اسپتالوں میں باقاعدہ بے ہوشی کا ٹیکنیشین ہوتا ہے جی، جس نے کورس کیا ہوا ہوتا ہے کہ جیتے جاگتے آدمی کو کس طرح بے ہوش کیا جاتا ہو، کتنی ڈوز دی جاتی ہے، کتنے ٹائم کے لیے اس کو بے ہوش رکھنا ہے، پھر سرجن آزادی سے اس کو چیرتا پھاڑتا ہے، ٹیکنیشین جس کو بے ہوش کر دے. یہاں اگر یہ خواب ہے اور بیداری نہیں ہے تو کچھ ٹیکنیشینز نے یہ کام کیا ہے، پڑھ کے آئے ہیں، ایسا علم پڑا ہے جس علم میں انہیں بے ہوشی کے طریقے سکھائیں گے، اور وہ بھی نہ افراد کو اور بدن بے ہوش کرنے کے طریقے نہیں بلکہ قوموں کو بے ہوش کرنے کے طریقے، امتوں کو بے ہوش کرنے کے طریقے. امتوں کی بے ہوشی کی ایک دوا، بہت مؤثر دوا، تحجر ہے. اس کا نام ہے تحجر، پتھریلا دین، سنگلاخ دین، منجمد دین، محدود دین، متعصبانہ دین. یہ کسی قوم کو پلا دیں پھر کتنے ہی سرجن آ جائیں، اسرائیل جیسے سرجن آ جائیں اور امریکہ جیسے سرجن آ جائیں، عمر سعد جیسے بھی آ جائیں، یہ قوم بیدار نہیں ہوگی جس کو تحجر کی دوا پلا دی جائے. یہ المیہ ہے تحجر. اس مفہوم کو کھولیں گے انشاءاللہ جو فرصت ہے، اللہ نے اگر توفیق دی، صحت انشاءاللہ اگر بحال ہوئی آپ کی دعاؤں سے اور اس ذکر کے طفیل جو ان مجالس میں ہو رہا ہے، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے گا اور اس حقیر کو بھی توفیق دے گا. انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. درود پڑھیے محمد وال محمد. جب قومیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، جس طرح کچھ بے ہوش کرنے والے ہوتے ہیں کچھ ہوش میں لانے والے بھی ہوتے ہیں. اقبال بے ہوش قوموں کو ہوش میں لانے والا شاعر کہہ لیں یا مفکر کہہ لیں، یہ اقبال کا شعر ہے نا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکے. اور اقبال نے یہ مذہب کہاں سے سیکھا؟ خود فرماتے ہیں میرا مسلک شبیر کا مسلک ہے، میرا مذہب حسین کا مذہب ہے. حسین اسی ساقی کا نام ہے، حسین ان گرتوں کو تھامنے والے کا نام حسین، جن کو بے ہوش کر دیا گیا ہو، جنہیں مدہوش کر دیا گیا ہو. کچھ لوگوں نے اس زمانے میں تحجر کا نشہ امت کو پلا دیا، امت متحجر، کوئی حج کر رہی ہے، کوئی زیارت کر رہی ہے، کوئی نماز پڑھ رہی ہے، کوئی اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، کوئی کاروبار و بزنس کر رہی ہے، امت متحجر اپنے کاموں میں مشغول ہے. متحجر جب متحجر ہو جائیں، پتھر بن جائیں، سوچ ان کی، فکر ان کی، اسی وقت یزیدیت غالب آتی ہے، قوم کے تحجر سے فائدہ اٹھا کر، غفلت سے فائدہ اٹھا کر. سوئے کوئی اگر متاع لٹ رہی ہو، ڈرائیور سو رہا ہو، گاڑی چوری ہو رہی ہو، گھر والے سو رہے ہوں، سامان چور لوٹ کے لے جا رہے ہوں، کس چیز کی ضرورت ہے؟ پولیس سے کبھی بھی یہ جرائم نہیں رکتے، گھر والوں کو بیدار کرو کہ وہ سوئیں نہیں. جن گھروں میں لوگ بیدار رہتے ہیں ان کے یہاں چوریاں نہیں ہوتی. یہ امت سو گئی تھی. سید الشہداء فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیا خرابی ہے؟ کیا بیماری ہے؟ بیماری امت کی یہ ہے کہ یہ سو گئی ہے، اس کی خواب غفلت سے فائدہ اٹھا کر یزید برسر اقتدار آ گیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سید الشہداء نے جو لشکر بنایا وہ جنگی لشکر نہیں تھا، چند جنگجو تھے اس میں، چند فقط، انگوش شمار، کچھ بچے تھے، کچھ خواتین تھیں، کچھ بزرگ تھے. یہ سب کس لیے گئے؟ یہ سب اس امت کو بیدار کرنے کے لیے گئے، امت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے گئے، اور کر دیا بیدار. کربلا کا سب سے چھوٹا مجاہد، اس نے بھی بیدار کر دیا تھا. سید الشہداء علیہ السلام جب تنہا رہ گئے، اس تنہائی کے عالم میں صدا استغاثہ جب بلند کیا، یا فرسان الحجہ، میرے شیرو کہاں ہو تم، جب کوئی جواب نہیں سنا، خیمے میں آئے، جناب رباب کے پاس آ کر اپنے شیر خار کا حال پوچھا. بی بی فرماتی ہیں اصغر اتنے پیاسے ہیں, اتنا گلا خشک ہے, منہ اتنا خشک ہے کہ زبان نہیں چلتی, ہونٹ اتنے خشک ہیں کہ زبان نہیں چلتی. سید الشہداء نے جناب رباب سے بچے کو لے لیا. پوچھتی ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں آپ خود ہی تو کہہ رہی ہیں بچہ پیاسا ہے, پیاس بجھانے کے لیے پانی لینے کے لیے. لے کر مقتل میں گئی, ان اشقیا سے کہا لعینو اگر تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے ہے, چھ ماہ کا بچہ ہے پیاسا ہے, اس نے دودھ نہیں پیا ہے. یہ حالت جناب اصغر کی دیکھ کر عمر سعد کے لشکر میں عجیب حالت طاری ہوئی, رقت طاری ہوئی, وہ شقی رونے لگے. اصغر نے ان کے بھی آنسو نکال دیے. عمر سعد نے دیکھ لیا کہ اگر یہ حال تھوڑا سا جاری رہا, اصغر کی جنگ اگر جاری رہی, اصغر میرے لشکر کو شکست دے دیں گے. اس وقت عزیزان عمر سعد بظاہر جنگ جیت چکا تھا, کوئی بھی زندہ نہیں تھا سوائے حسین کے, کوئی بھی موجود نہیں تھا, لیکن اصغر کے ہاتھوں شکست اسے نظر آ رہی تھی. دوڑا ہوا ہرملہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے ہرملہ تو بہت بڑا ماہر تیر انداز ہے, تیرا تیر خطا نہیں جاتا, اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر. وہ لعین کہتا ہے کیا حسین پر آخری حملے کا وقت آ گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں, حسین پر حملہ نہیں کرنا. کہنے لگا پھر حسین کی مدد کو کوئی فوج آ گئی ہے؟ کہا نہ, اس غریب کی مدد کو کوئی آیا بھی نہیں ہے. پوچھتا ہے پھر میں کس پر تیر چلاؤں؟ عمر سعد کہتا ہے حسین کے ہاتھوں پہ غور کر کے دیکھ, کوئی سفیدی دکھائی دیتی ہے یا نہیں دیتی. لعین کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا بچہ. عمر سعد کی طرف منہ کر کے کہتا ہے تیری مراد یہ ہے کہ میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ یہ تو ابھی دودھ پیچا بچہ ہے, یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے. لعین کہتا ہے جلدی کر, اگر تو چاہتا ہے کہ میری فوج شکست نہ کھا جائے جلدی اس پر تیر چلا دے. یہ لعین کمان اٹھاتا ہے, تیر لگاتا ہے, اصغر کا نشانہ لیتا ہے, دوبارہ تیر و کمان زمین پہ رکھ دیتا ہے. عمر سعد نے کہا تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا, تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ تو بڑے بڑے جنگجوؤں پر تیر چلا دیتا تھا, آج بچے کے سامنے تیرا ہاتھ کیوں لرز گیا؟ کہنے لگا جو منظر میں دیکھتا ہوں وہ کوئی بھی دیکھے اس کا جگر پھٹ جائے گا. کیا منظر ہے؟ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں خیام میں خیمے کے در پر ایک پردہ پوش کھڑی ہے, مجھے بھی دیکھ رہی ہے, اپنے بچے کو بھی دیکھ رہی ہے. جب میں کمان میں تیر لگاتا ہوں مجھے کہتی ہے گویا مجھے یوں کہہ رہی ہے ہرملا ذرا دیکھ کے تیر چلانا, میرے اصغر کا گلا چھوٹا ہے تیرے تین کی انی بڑی ہے. عمر سعد نے کہا لعین ان خیالوں سے باہر آ جا, جلدی تیر چلا دے ورنہ اصغر سے شکست کھا لیں گے ہم. اس لعین نے تیر لیا, کمان میں لگا کر اصغر کے گلے کا نشانہ لیا. اس کا تیر چلانا تھا کہ عمر سعد کے لشکر میں حمید یہ کہتا ہے کہ ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ عجیب منظر دیکھا. کہتا ہے ہم نے ایسے دیکھا حسین کے ہاتھوں پہ بچے کی وہی حالت تھی کہ جو مچھلی کی حالت ہوتی ہے پانی سے باہر آ کر. عزیزو مچھلی تو دیکھی ہے پانی سے جب باہر آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ پہلے آپ اپنے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے پھر زمین پہ پٹکتی ہے. جب اس میں اپنے آپ کو زمین سے اٹھانے کی سکت ختم ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اپنے بدن کو ہلاتی ہے, دم کو ہلاتی ہے, منہ کو ہلاتی ہے. جب اس میں یہ سکت ختم ہو جائے پھر آہستہ آہستہ منہ ہلاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا منہ ہلنا بھی بند ہو جاتا ہے. بس یہی حال حسین کے ہاتھوں پہ ہوا, تیر کا لگنا تھا, ایک دفعہ بچہ حسین کے ہاتھوں سے اٹھا دوبارہ حسین کے ہاتھوں پہ گرا, پھر اس کے بعد اصغر نے ایڑیاں رگڑی, پھر اس کے بعد اصغر نے منہ ہلایا اور پھر منہ ہلنا جب بند ہو گیا تو آواز آئی کربلا میں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله پروردگار بحق محمد وال محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے سے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما. بعض مریضوں کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، پروردگار جملہ مرضا اسلام سمیت ان مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرما. جو مومنین ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. مظلومین غزہ و فلسطین کو نجات عطا فرما. مظلومین عراق و کشمیر کو نجات عطا فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کا ظلم سمیت خاتمہ فرما. امریکہ اور اسرائیل کو نابود فرما، ان کے حامیوں کو رسوا فرما، حماس اور حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس کے ملک کے اندر ناامنی اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سائے سامان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، ملت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.